कि जिसके जरिए से लोग ये समझ रहे थे कि ये रस्सियां नहीं सांप है, वो रस्सियां ही थी, सांप में तब्दील नहीं हुई थी, लेकिन वो नजरबंदी थी कि जिस नजरबंदी की वजह से लोग उस करतब को देखकर, उस जादू को देखकर मुतासर हो जाते थे। जादू जादू होता है, हकीकत नहीं होती। जादू हकीकत में नहीं तब्दील हो जाती, सिर्फ निगाहों का धोखा होती है। मौजज़े और जादू का फर्क यही है कि मौजज़ा हकीकत बयानी का नाम है और जादू हकीकत का नाम नहीं है, बल्कि मजाज को हकीकत दिखाने का नाम है। वो देखने में तो हकीकत नजर आती है मगर हकीकत होती नहीं है, लेकिन मौजज़ा हकीकत होता है। वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ हो गया था कि असा को थामने के सिलसिले में, तो वो जो खौफ तारी हुआ था, वो खौफ यही था जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कि लोग मौजज़े और जादू के दरमियान में फर्क नहीं समझेंगे और मेरे इस एजाज को लोग कहीं जादू असहर न समझें। और अगर ये मान लिया जाए कि मूसा हमारे से बड़े जादूगर है तो फिर बात क्या हुई, जबकि मूसा जादू नहीं बल्कि मौजज़ा दिखा रहे थे। मूसा तो मौजज़ा दिखा रहे थे। मौजज़े में क्या होगा कि वो जो असा जब मूसा अलैहिस्सलाम फेंकेंगे वो हकीकत में अजदहा बनेगा, उसके अंदर हयात होगी, वो चुप चुप का नहीं होगा, वो निगाहों का धोखा नहीं होगा, वो चश्मबंदी नहीं होगी, वो नजरबंदी नहीं होगी, बल्कि उसमें आसारे हयात पाए जाएंगे। तो आसारे हयात पैदा करना, बेजान को जानदार में तब्दील करना, ये मौजज़ा है, ये निगाहों का धोखा नहीं है। जबकि वो जो जादूगर, जो साहिरा, जो साहिर जो काम कर रहे थे, वो तो नजरबंदी कर रहे थे, वो मौजज़ा नहीं दिखा रहे थे, वो जादू दिखा रहे थे। जादू हकीकत नहीं है, जादू हकीकत नहीं है, लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं था। और वो साहिर यही कहना चाह रहे थे कि हम छोटे जादूगर हैं, ये बड़े जादूगर, लेकिन जब जनाब मूसा ने यह साबित कर दिखाया कि ये सहर नहीं है, मैं साहिर नहीं हूं, अनबिया के लिए ये इल्जाम है, अनबिया इकराम पर यह तोहमत है कि नबी न मजनून होता है, न साहिर होता है, न शायर होता है, इसलिए कि शेर एक सनात का नाम है, एक हुनर का नाम है, शायरी में मशहूरात से काम लिया जाता है, हकायक से काम नहीं लिया जाता। ये सनअत शेर है कि जिसमें गलत बयानी का भी इम्कान है। शायरी कर रहे हैं यानी क्या मतलब है, इस झूठ बयानी और मुबालगा आरई से काम ले रहे हैं। अनबिया मुबालगा आरई से काम नहीं लेते, हक बयानी के सिवा कुछ नहीं कहते, झूठ अनबिया की शान नहीं है। तदलीस मुबालगा आराई, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ये अनबिया का, अनबिया हकायक पेश करते हैं, हकीकतों को पेश करते हैं। जनाब मूसा ने जो दिखाया वो मौजज़ा था, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दिखाया वो मौजज़ा था। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वो थे कि जिनके सामने तबीब आजिज आ गए थे, क्योंकि जनाब मूसा वो थे जो मुर्दों में जान डाल दिया करते थे, जो मुर्दों को जिंदा, मरीजों को जो सेहतयाब कर दे उसे तबीब कहा जाता है, और जो मुर्दों को जिंदा कर दे उसे, उसी को मसीहा कहा जाता है। जनाब ईसा मसीहा थे, जनाब ईसा ऐसे मौजज़ा रखते थे, हकीकत में मौजूदा रखते थे, यानी मौजूदा हकीकत को कहा जाता है, कोई नजरबंदी का नाम मौजूदा नहीं। तो जिस जमाने में जिस चीज का शोहरा होता है अल्लाह सुबहानहू ताला, क्योंकि मौजूदा वो नहीं है कि जिस किसी को नजर आए किसी को नजर ना आए, तो फिर वो मौजूदा नहीं है। معجزہ وہ ہے جو ہر کسی پر حجت تمام کر دے. کسی کو دکھا کسی کو نہیں دکھا. سحر اور جادو وہ ہوتا ہے جو کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا, کسی کو دکھائی پڑتا ہے کسی کو دکھائی نہیں پڑتا. لیکن اعجاز میں یہ بات نہیں ہوتی. اعجاز کو کہا جاتا ہے کہ بینات ہے, یہ نشانیاں ہیں, کھلی ہوئی نشانی ہے. اعجاز کھلی ہوئی نشانی ہے, بینات کھلی ہوئی نشانیوں کا نام ہے. جیسے دن میں سورج نکلتا ہے تو کیا یہ جادو ہے, سحر ہے؟ یہ حقیقت ہے. طلوع آفتاب کی حقیقت نہیں ہے, یہ شب کی تاریکی کی حقیقت نہیں ہے. کہ یہ نگاہوں کا دھوکا ہے, نگاہوں کا دھوکا اگر ہو تو سحر ہے, حقیقت ہو تو معجزہ ہے. تو اب یہ جو تاریکی ہے یعنی روشنی جو تاریکی میں بدلی, یہ معجزہ ہے, یہ حقیقت ہے, یہ بینات میں سے یہ روشن دلیل ہے اللہ کے وجود پر. تو معجزہ بھی وہی ہے جو اس دور کے لوگوں کو ساکت کر دیتا ہے, اس دور کے لوگوں کو جواب دے دیتا ہے. معجزہ لوگوں کو لاجواب بنا دیتا ہے, تو اس کے سامنے جواب نہیں پڑتا ہے, کوئی اس کے جیسی نظیر نہیں پیش کر سکتا ہے. معجزہ جیسی چیز کوئی اور نہیں پیش کر سکتا ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتا ہے. جو انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کھلی ہوئی نشانی دی جاتی ہے, جو آپ کے نبی ہونے کا ثبوت بنتی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں. جو لوگ مشکوک ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی جانب سے آئے ہیں تو کوئی نشانی بتائیے. تو جو نشانی اللہ کی جانب سے بھیجے جانے کی بتائی جاتی ہے اسی کو اعجاز کہا جاتا ہے, اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے.
نعرہ سلام.
تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے, وہ چیز خارق العادہ ہوتی ہے, ابھی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ چیز جو انسان بھی وہ نشانی پیش کر سکتا ہے. اگر کوئی جھوٹا نبی ہو فرض کیجئے, وہ بھی ویسی ہی نشانی لے کر آئے, تو پھر سچے نبی اور جھوٹے نبی کی شناخت کیا ہوگی کہ سچا نبی کون ہے اور جھوٹا نبی کون ہے, تو پہچانا کیسا جائے گا, کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ وہ نشانی وہ بھی لے کر آیا ہے. تو وہ جادو دکھا سکتا ہے, معجزہ نہیں دکھا سکتا. اور جادو جو ہے وہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ حقیقت نہیں ہے, اس کا رنگ اڑ جائے گا. کہتے نہیں فی بیان سحر, کہ ان کے بیان میں سحر ہے, جادو ہے. بعض خطیب ہوتے ہیں نا, سحر بیان جادو بیان, یعنی جن کی گفتگو میں جادو ہوتا ہے. وہ جو جادو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے. جو کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ فوری متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہی تقریر اگر آپ کیسٹ میں سنیں تو اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے. وہی تقریر اگر کیسٹ میں آتی ہے, ویڈیو میں آتی ہے, ٹیپ ریکارڈ میں اگر آ جاتی ہے, تو پھر اس کا جادو نہیں چلتا ہے. جب آپ اس محفل میں بیٹھیں گے تبھی سحر طاری ہوگا آپ کے اوپر. اگر وہی تقریر کو اگر آپ کاغذ پر لکھ دیں تو پھر وہ جادو ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ بیان میں سحر ہوتا ہے, حقیقت میں اس میں کوئی جان نہیں ہوتی, الفاظ بے جان ہوتے ہیں. وہ اپنے لہجے کی آہنگ اس کے اندر ایسے ڈالتا ہے کہ لوگوں کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ ناچ رہے ہیں. وہ الفاظ کے اندر جان نہیں ہوتی ہے جو ناچے, وہ الفاظ بے جان ہوتے ہیں. اسے وہ اس طرح سے الفاظ کو پیش کرتا ہے کہ دیکھنے والا اسے جاندار سمجھنے لگتا ہے. جس طرح سے بعض مچھلی بیچنے والے, وہ مچھلی جو ہے وہ مردہ ہوتی ہے لیکن ہاتھ کا کھیل ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ مچھلی زندہ ہے, جبکہ مچھلی مردہ ہوتی ہے. ہاتھ کا ہنر ایسے ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر وقتی طور کے اوپر وہ متاثر ہو جاتا ہے, وہ حقیقت نہیں ہوتی. الفاظ بے جان ہوتے ہیں. حقیقت میں اگر الفاظ میں جان ہو تو چاہے آپ وہ کیسٹ کے ذریعے سے سنیں, چاہے آپ اس کو کتاب میں لکھ کر پڑھیں, تو اس میں وہی چیز ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیے بڑے بڑے خطیبوں کی تقریروں کو اگر آپ کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ بھی مزہ نہیں آئے گا، سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جادو ختم ہو گیا. یہ جادو ختم ہو گیا، وہ حقیقت نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہوٹل کے کھانے ہوتے ہیں اس میں بھی جادو ہوتا ہے. ہوٹل میں بیٹھ کر کھائیں تو اس کا جادو چل جاتا ہے، اسی کو لے کے گھر میں آئیں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جادو ختم ہو گئے. حقیقت ہوتی تو گھر میں بھی نظر آتی اور ہوٹل میں بھی نظر آتی. حقیقت چونکہ نہیں ہے لہذا وہ آنکھوں کا دھوکا ہے یا زبان کا دھوکا ہے کہ زبان سمجھتی ہے کہ یہ حقیقت ہے جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. معجزہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہ آئے، ایسا معجزہ نہیں ہوتا ہے. معجزہ وقتی نہیں ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اگر نظر آئے تو پھر دوسرے وقت میں اس کا اثر ختم ہو جائے، نہیں. حقیقت ہوتی ہے، مردہ واقعی زندہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نظر آتا ہے زندہ مگر حقیقت میں مردہ ہوتا ہے، ایسا نہیں. معجزہ ایسا نہیں ہوتا. جب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اس کا مطلب نہیں واقعی زندہ کرتے تھے. اساں جو اشتہا بنا تو واقعی اشتہا بنا، دکھاوا نہیں تھا، وہ حقیقت میں تھا. وہ چلنے والا تھا، کھانے والا تھا، پینے والا تھا، جان تھی اس کے اندر، حیات تھی اس کے اندر. ایسے ہی ہے کہ اب جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ ہے، تو قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا وہ دور ادیبوں کا دور تھا، وہ دور خطیبوں کا دور تھا، وہ دور شاعروں کا دور تھا، وہ دور الفاظ کے جادوگروں کا دور تھا. وہ دور وہ تھا کہ جس میں الفاظ کے جادوگر تھے، جس میں ادیب پائے جاتے تھے، نامور دانشور پائے، یعنی اس زمانے کا ہنر تھا وہ، یعنی شاعری اس زمانے کا ہنر تھا. لوگ الفاظ سے کھیلتے تھے، الفاظ کی قدر جانتے تھے، عربی الفاظ کی آہنگ سنتے تھے، عربی الفاظ سے لطف اندوز ہوتے تھے، الفاظ کی چمک دمک کو محسوس کرتے تھے، الفاظ کے نظم و ضبط کو محسوس کرتے تھے، الفاظ کی قدر کرتے تھے اور سخنوری کی اہمیت سے آشنا تھے. تو اس زمانے میں قرآن مجید نے ایک ایسا اعجاز پیش کیا جسے دیکھ کر جادو بیان ادیب، جادو بیان شاعر، یہ سب کے سب حیرت میں پڑ گئے اور سب نے بھی ایک وقت یہی کہا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو خالق بشر کا کلام ہے. صلوات اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو ایسا معجزہ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو معجزہ ہے یہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے. یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کا اعجاز اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ آپ کی زندگی تک محدود نہیں تھا. نبی کی نبوت کا تسلسل قیامت تک جاری ہے، یعنی نبی آج بھی ہمارے نبی ہے تھے نہیں. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں. محمد اللہ کے رسول تھے نہیں بلکہ محمد اللہ کے رسول ہیں. رسالت محمد زندہ ہے، شریعت محمد زندہ ہے، دین محمد زندہ ہے، قرآن محمد زندہ ہے. محمد نے جو معجزہ پیش کیا ہے وہ معجزہ آج بھی زندہ ہے، اور جب تک نبی کی نبوت باقی رہے گی اعجاز نبوت بھی باقی رہنا ضروری ہے. اس لیے کہ قیامت تک آنے والے جب رسول کی رسالت کی گواہی مانگیں گے تو قرآن کو پیش کرنا پڑے گا. آج اگر کسی کو آج کے دور کے رسول کون ہیں، آج ہمارے رسول کون ہیں، آج عام ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمان کو تو کس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیے، تو وہ کہے گا کہ یہ نبی ہیں تو ان کا معجزہ بتائیے، اگر یہ رسول ہیں تو ان کا معجزہ کہاں ہے؟ ہم کیسے مانیں گے یہ اللہ کے رسول تھے؟ کیونکہ کوئی نشانی چاہیے نا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی نشانی کیا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو لوگوں نے کیا پوچھا کہ آپ کی نشانی کیا ہے؟ وہ دور چونکہ ساحروں کا تھا تو وہ سحر کو سمجھ سکتے تھے, سحر اور جادو کے درمیان فرق جان سکتے تھے. عوام نہ جانے تو کم سے کم ساحروں کو تو اس بات کا یقین تھا کہ سحر کیا ہوتا ہے, جادو کیا ہوتی ہے. چنانچہ عام عوام تو دھوکہ کھا سکتے تھے, لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ساحروں نے خود گواہی دی کہ یہ ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ سحر ہے, موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے. صلوات پڑھے محمد اللہ. یہ بات ہے کہ انہوں نے خود گواہی دی کہ یہ الگ شے ہے. تو اب رسول اگر ہے تو اب رسول کا معجزہ کیا ہے, ہم کیا پیش کریں کہ ہم مصطفیٰ ہمارے نبی ہیں, تو ان کا اعجاز کیا ہے؟ ان کا اعجاز قرآن مجید ہے. قرآن زندہ اعجاز ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اللہ نے اپنی طرف سے ایک نشانی دے کے بھیجی نا, کہ یہ جیسا ایک کوئی تحریر لکھ کے بھیجتا ہے کہ یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں. جیسے کوئی سفیر آتا ہے, آپ کس کی طرف سے آئے ہیں سفیر بن کر؟ ان کا لیٹر ہے آپ کے پاس جس نے بھیجا ہے آپ کو سفیر بنا کر؟ کوئی ہے نام آپ کے پاس؟ کوئی نشانی ہے آپ کے پاس؟ ان کی تحریر ہے تو آپ کہتے ہیں یہ نیچے تحریر. اچھا آپ کیسے یقین ہوں گے یہ تحریر انہی کی ہے؟ اللہ نے تو معجزہ بنا کے بھیج دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے دی ہے, یہ میری طرف یہ نشانی ہے جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ نے آپ اللہ کا کلام ہے؟ یہ جو خط لے کر آئے ہیں آپ اللہ کی طرف سے, یہ اللہ ہی کا خط ہے, کیسے پتا چلے گا؟ اس کا جواب قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں دیا ہے, ان کنتم علی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں اس بات پر کوئی شک ہے, کوئی گمان ہے, اگر شک ہے آپ کو, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سچا ہوں, دلیل چاہیے نا سچائی کی, نہنو ابنا و دلیل, اور یہ منطق کی بات ہے, لاجک کی بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں تو سچائی کی دلیل دیجئے نا, اگر آپ کہتے ہیں میں نیک ہوں تو نیکی کی دلیل دیجئے, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں صالح ہوں تو صالح ہونے کی دلیل دیجئے, اگر آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں میں متقی ہوں تو تقوی کی دلیل چاہیے, اگر آپ کہتے ہیں میں عالم ہوں تو علم کی دلیل چاہیے, اگر آپ کہتے ہیں میں فاضل ہوں تو آپ بتائیے آپ کا فضل کیا ہے, تو دلیل چاہیے. قرآن مجید کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو دلیل دیں گے, ان کنتم علی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں شک ہے اس بات پر کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر اس پر تمہیں شک ہے, ان کنتم علی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ, تو پھر اس کے جیسا کوئی سورہ لے آؤ, تم اس کے جیسا کوئی سورہ لے آؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ نے اپنی طرف سے کر لیا ہے یا کسی سے لکھوا لیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی سے لکھوا لیا ہے, اگر یہ کسی سے لکھوایا ہے یا کہیں سے مل گیا ہے انہیں, ہو سکتا ہے نا کہ کہیں سے مل گیا ہو, پرانی کوئی تحریر مل گئی ہو, انہوں نے اپنے سے منسوخ کر لیا ہو کہ یہ میرا یہ اللہ کا کلام ہے, کہیں سے مل گیا ہو. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسا کوئی کلام لے آؤ, ایسا کوئی ایک سورہ لے آؤ جو اس سورے کی جیسا ہو, اس سورے کے جیسا ہو. لا سکتا ہے کوئی؟ حتیٰ کہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ الفاظ عربی اس بلاغت و فصاحت کے معیار پر کوئی پیش نہیں کر سکتا, تو نہ صرف قرآن مجید الفاظ کا اعجاز ہے بلکہ خود قرآن مجید اعلان کر رہا ہے, چیلنج یہ کر رہا ہے کہ تم اگر اپنی زبان میں بھی لانا چاہو, کیونکہ وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ, وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسِ وَالْجِنِ, اگر جن اور انس مل کر بھی یہ چاہیں کہ قرآن کے جیسا کوئی کلام پیش کرنا چاہیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر, تمام جن و انس مل کر, تو تمام انسانوں میں سب عرب تو ہے کہ عربی میں لائیں, تمام انسانوں کی جب بات ہو رہی ہے تو عرب ہی سے خطاب نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا کے سارے عرب کو یہ چیلنج ہے کہ دنیا کے سارے عرب قرآن جیسا ایک سورہ لے آئیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ تمام جن و انس مل کر. تو دیگر انسانوں میں عجم بھی ہیں, ان سے بھی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بھی یہ, کیونکہ یہ اس چیلنج میں یہ لفظ آیا ہے کہ اگر یہ تمام جن و انس, قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی قرآن کسی بھی زبان میں, سنسکرت میں قرآن لکھ کر لاؤ, ہندی میں لکھ کر لاؤ, ٹھیک ہے یہ عربی میں تمہیں نہیں آتی نا تو اردو میں لکھ کر لاؤ, ہندی میں لکھ کے لاؤ, سنسکرت میں لکھ کر لاؤ, یہ قرآن لکھ کر لاؤ, کیونکہ یہاں پہ جو چیلنج ہے, قل لئن اجتمعت الانس والجن, کہہ دیجئے کہ تمام کے انس والجن, علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن, اس قرآن کی اگر کوئی مثل لانا چاہے تو لا یأتون بمثلہ, اس کے جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ کہ بعض بعض سے مدد ہی کیوں نہ لے, کہ ایک گروہ کہیں ہم اکیلے نہیں کر سکتے, عجم کہیں کہ ہم تنہا نہیں کر سکتے, ہم کو عربوں کی مدد چاہیے, عرب کہیں کہ ہم تنہا نہیں کر سکتے, عجم بھائیوں سے ہم مدد لیں گے, ہم سب مل کر ایک قرآن لکھیں گے جو اس قرآن کے جیسا ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں پوری طریقے سے اجازت ہے کہ تم سب مل کر ایک قرآن اس کے جیسا کوئی قرآن پیش کرو, جبکہ قرآن کوئی ہزاروں صفحات کی کتاب نہیں ہے, بعض لوگوں نے تو ایک صفحے میں لکھ دیا ہے پورے قرآن کو, دیکھتے نہیں آپ توبرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں, یعنی بہت کئی ضخیم جلدوں میں نہیں ہے, ایک مصحف ہے, حجم کچھ زیادہ نہیں ہے, اتنے ہی حجم کا قرآن اگر کوئی لانا چاہے کسی بھی زبان میں قرآن قبول کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن جب لائیں گے تو ابتدا کچھ ہوگی, انتہا کچھ ہوگی, پتا چل جائے گا کہ یہ اس کلام میں انسجام نہیں ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو لوجد فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بے شمار غلطیاں ہوتی, پہلے کچھ کہتے بعد میں کچھ کہتے, ابتدا کی تحریریں کمزور ہوتی آخری کی تحریروں میں انسجام پیدا ہوتا, یعنی پہلی جو تحریریں ہوتی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کمی ہو, اس کے اندر جھول ہو, اس کے بعد مستحکم ہو, یعنی اختلاف, کسی بھی قسم کا اختلاف, چاہے وہ اختلاف تحریری ہو, چاہے اختلاف محتوا کا ہو, چاہے اختلاف معانی کا ہو, چاہے اختلاف مفہوم کا ہو, چاہے اختلاف کسی بھی, مگر اختلاف ضرور ملے. قرآن مجید نے ایک مضمون کو مختلف جگہوں پر پیش کیا ہے لیکن کہیں پر بھی کسی آیت, کوئی آیت کی تردید نہیں کرتی ہے, بلکہ ایک آیت دوسرے آیت کی تائید کرتی ہے, نصرت کرتی ہے, مدد کرتی ہے. اگر مجمل آیت ہے تو مفصل آیت آ کر اس کی تشریح کرتی ہے, ایک آیت دوسری آیت کی مدد کرتی ہے مگر کوئی آیت کسی آیت کی مخالفت نہیں کرتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آیتیں بے شمار ہو کر بھی آپس میں جھگڑا نہیں کرتی, متحد ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اگر بشر ہوتے تو آپس میں جھگڑا ضرور کرتے, لیکن یہ ما فوق بشر ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالی کی جانب سے اگر آئے ہیں تو ان میں اختلاف نہیں ہوگا. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, بے شمار اختلافات آپ دیکھتے. دیکھیں اللہ کے بھیجے ہوئے میں اور بندوں کے بنائے ہوئے میں فرق یہی ہوتا ہے,
بندے اگر دو خلیفہ بھی بناتے ہیں تو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ 12 خلیفوں کو بھیجتا ہے تو آپس میں جھگڑا نہیں کرتے. صلوات پڑھے محمد. امام خمینی کہا کرتے تھے دو مولوی ایک شہر میں ہوں تو جھگڑا کریں گے، لیکن اگر ایک گاؤں میں 40 نبی ہوں تو اختلاف نہیں ہوگا. ایک جگہ دو مولوی نہیں رہ سکتے، لیکن ایک گاؤں میں 40 نبی رہ سکتے ہیں، پھر ان میں جھگڑا بھی نہیں ہوگا، اختلاف بھی نہیں ہوگا. دیکھیں زمانے کا فرق ہے، لیکن کسی امام نے کی کوئی حدیث ایسے نہیں بتا سکتے جو کسی دوسرے امام نے اس کی رد کی ہو، بلکہ سب نے یہی کہا ہے کہ جیسے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، اپنے والد کے والد سے سنا ہے. یعنی تسلسل ملے گا، اختلاف نہیں ملے گا. معلوم یہ ہوا کہ تاریخ خلافت میں اختلاف ملتا ہے، تاریخ امامت میں اختلاف نہیں ملتا. تاریخ خلافت میں ایک خلیفہ کا خنجر دوسرے خلیفہ کے گلے پہ نظر آتا ہے، لیکن تاریخ امامت میں کسی کا خنجر کسی کے گلے پہ نظر نہیں ہے. یہ ہے انسجام، یہ ہے اتحاد، یہ ہے وحدت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جو آتے ہیں ان کے اندر یہ جوہر ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے تابع نہیں ہوتے. قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ ما کان ھذا القرآن یفتر من دون اللہ، یہ قرآن جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا افترا نہیں ہے، کسی کی بافندگی نہیں ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی نے قرآن بنایا نہیں ہے، کسی نے قرآن کو لکھا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کا کلام ہے. ما کان ھذا القرآن یفتر من دون اللہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ قرآن وہ ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جن کے ہاتھ میں ہیں. یعنی قرآن مجید توریت کی تصدیق کرتی ہے، قرآن مجید زبور کی تصدیق کرتی ہے، قرآن مجید انجیل کی تصدیق کرتی ہے. قرآن مجید اختلاف نہیں رکھتی ان کتابوں سے. وہ تفسیر الکتاب، اس میں تفسیر میں یعنی لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہے، یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے آئی ہے. یا پھر دوسری آیت میں قرآن، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ یونس کی اب 27 آیت میں پڑھ رہا ہوں. ام یقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ افتراء ہے، اگر یہ افتراء ہے تو قل فأتوا بسورة مثله، تو کہو ان سے کہ ایک سورہ جیسا لے آؤ. ام یقولون افتراء، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ افتراء ہے، تو قل فاتو بعشر سور مثلے، 10 سورے جیسے لے کے آؤ. کہیں پر قرآن کے لیے کہا گیا، کہیں 10 سورے کہیں گے، آخر میں گھٹا کے چیلنج کو کہا ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ. ام یقولون تقبلہ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم کہیں سے لا کر اللہ سے منسوخ کیے ہیں، نبی نے خود منسوخ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب اللہ یومن کے لئے لوگ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں. فلیاتو بحدیث مثلے، تو پھر اس جیسا کوئی کلام لے آئے، ان کانو صادقین، اگر یہ اپنے کہے پر سچے ہیں. اس کے بعد پھر یہی آیت کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن، کہ اگر انس و جن مل کر بھی اگر مقابلہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام کی محفل میں ذکر قرآن جب آیا تو فعظم الحج فیہ، تو امام نے قرآن مجید کی عظمت کو بتاتے ہوئے کہا کہ قرآن حجت ہے، اس کی آیتیں حجت ہیں. والمعجزہ فی نظمہ، قرآن مجید اپنے نظم میں معجزہ ہے. قال ہوا حبل اللہ المتین، کہا وہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، عروۃ الوثقی ہے، طریقۃ المثلی ہے، مبتلا. اس طرح سے امام رضا نے قرآن مجید کی شان بیان کی ہے کہ قرآن وہ عظیم ترین کتاب ہے جو حجت بنا کر وہ شریعت پر نازل کی گئی ہے، جس کے جیسی کوئی چیز پیش. نبی کریم نے کیا کہا، کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا کیے. جوامع الکلم کیا ہے؟ تو کہاں قرآن مجید ہے. قرآن وہ جامع ترین مضمون لی ہوئی ہے اپنے اندر, ایک ایسا مکمل معجزہ ہے کہ اس جیسا کوئی معجزہ کسی نے پیش ہی نہیں کیا. قرآن حتیٰ کہ جتنے معجزات اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے تھے ان تمام معجزات میں قرآن مجید سب سے اعلیٰ ترین معجزہ ہے. قرآن توریت سے بلند ہے, قرآن انجیل سے بلند ہے, قرآن زبور سے بلند. جو کچھ توریت میں ہے وہ قرآن میں ہے, جو کچھ انجیل میں ہے وہ قرآن میں ہے, جو کچھ زبور میں ہے وہ قرآن میں. جس طرح ذات مصطفیٰ میں, جس طرح ذات مصطفیٰ میں آدم کا علم بھی ہے, نوح کا علم بھی ہے, ابراہیم کی خلت بھی ہے, موسیٰ کی ہیبت بھی ہے, عیسیٰ کا زہد بھی ہے, اسی طرح سے قرآن مجید میں توریت کا مضمون بھی ہے, زبور کا مضمون بھی ہے, انجیل کا مضمون بھی ہے. قرآن ایک جامع ترین کتاب ہے جس میں توریت و زبور و انجیل سب کا نچوڑ موجود ہے. اگر کوئی توریت کی حقیقت جاننا چاہے تو قرآن پڑھے, اگر کوئی زبور کو پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے, کوئی انجیل پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے. جس طرح سے اگر کسی نے آدم کو نہیں دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھ لے, کسی نے نوح کو نہیں دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھ لے. اسی طرح سے اگر کسی نے توریت و زبور کی زیارت نہیں کی ہے تو وہ آج آئے قرآن کی زیارت کر لے, کیونکہ یہ اللہ کا, وہ بھی اللہ کا کلام ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے. قرآن وہ چشمہ ہے جو کبھی سوکھ نہیں سکتا, وہ چراغ ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتا, وہ روشن دلیل ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی, وہ روشن حقیقت ہے کہ جسے مٹایا نہیں جا سکتا. مسافر قرآن کی روشنی میں راستہ طے کر لیتا ہے, کوئی گمراہ نہیں ہوتا قرآن پڑھ کر, اسے سیدھا راستہ مل جاتا ہے. اگر کسی کوئی چیز کھو گئی ہے تو قرآن مجید کی روشنی میں اسے تلاش کر سکتا ہے. جتنے امراض ہیں ان سب کے لیے قرآن شفا ہے, قرآن شفا خانہ ہے کہ جس میں ہر مرض کا علاج آپ کو ملے گا. قرآن وہ عظیم ترین مجموعہ ہے جو حیات بشر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے بڑا تحفہ ہے جو بشریت کو دیا گیا, سب سے بڑا تحفہ جو الرحمن علم القرآن, اللہ کی جانب سے جو سب سے بڑا تحفہ دیا گیا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے. اب جو لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں, یہ اعجاز قرآن تحریف کی تردید کر رہا ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن تحریف ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے معجزے کے قائل نہیں ہیں, تو قرآن کو آپ معجزہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی چیز قرآن مجید میں زیادہ ہوئی ہے تو جو چیز زیادہ ہوئی ہے وہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن جیسی چیز لے آئے. اگر قرآن جیسی کوئی چیز اگر آپ لائے تو پھر قرآن کا جو اعجاز ہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز لا نہیں سکتے تو آپ لائے کیسے. جو مسلمان یہ کہتا ہے نعوذ باللہ, وہ اپنے کو مسلمان بھی کہے اور تحریف قرآن کا بھی قائل ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو اعجاز قرآن کی بات کر رہا ہے کہ ان کنتم لا ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ بمثلہ, کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بندے کے کلام پر شک ہو تو کوئی چیز لے آؤ اور آپ کہنے کوئی چیز اضافہ ہوئی ہے, یعنی قرآن جیسی کوئی چیز آپ لا کے رکھ دیے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ کے کلام میں اور مخلوق کے کلام میں فرق ہے. سید رضی کیا کہتے ہیں؟ سید رضی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے کلام کے درمیان میں جب قرآن کی آیت آتی ہے تو وہ چمکنے لگتی ہے, خود یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق کا کلام ہے, جبکہ امیر المومنین کا کلام وہ ہے جو مخلوقات کے کلام میں جس کی نظیر نہیں ملتی. مخلوقات یعنی امیر المومنین نے وہ معجزہ پیش کیا ہے جو اصحاب میں سے کسی نے بھی نہیں پیش کیا, بلکہ پوری امت نبی مل کر بھی اگر چاہے کہ امیر المومنین جیسا کوئی خطیب پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی, امیر المومنین جیسا عالم پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جو مستقیم, جو لعاب دہن مصطفیٰ سے جس نے حاصل کیا ہو, کیونکہ خود امیر المومنین معجزہ ہے رسالت ماں آپ کا, جیسے قرآن معجزہ ہے مصطفیٰ کا ویسے علی بھی معجزہ ہے رسالت ماں آپ کا. مصطفیٰ نے دو معجزے پیش کیے, ایک معجزہ قولی ہے ایک معجزہ فعلی ہے. معجزہ قولی کا نام قرآن ہے, معجزہ فعل کا نام علی مرتضیٰ ہے. ابن ابی حدید کہتا ہے اور دیگر عرب کے مشہور مفکرین کہتے ہیں کہ 1400 برس پہلے اگر کوئی شخص اس طرح کا کلام پیش کرے تو میں اسے معجزے سے کم نہیں سمجھتا, کہ عرب کی اس دور جاہلیت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اتنی بلند باتیں کرے کہ جس کی باتیں زمینی نہ ہو بلکہ آسمانی ہو, جس کی باتیں عام عوام. آپ اس دور کے کلام کو دیکھیے, دور جاہلیت کا کلام. 1400 برس پہلے جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ ہم نشین تھے ان کی فکریں دیکھیے اور علی کی فکر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ زمین آسمان کا فرق ہے, کہ کوئی علی کا ہمسر نظر ہی نہیں آتا. آج بھی اگر آپ چاہیں تو امیر المومنین کے کلام سے دوسروں کے کلام کو ملا کے دیکھ لیں تو کسی کا کلام بھی امیر المومنین کے کلام کی برابری نہیں کر سکتا. وہاں لفظشیں نظر آئیں گی, ٹھوکریں نظر آئیں, کلام امیر المومنین میں وہ انسجام نظر آئے گا کہ وہاں پر الفاظ اپنی میان سے گھٹتے نہیں ہیں. 1400 برس کے باوجود آج بھی کوئی عرب پڑھتا ہے نہج البلاغہ تو اس کو وہی چاشنی ملتی ہے جو 1400 برس کے عرب کو ملتی تھی. میں کہہ رہا تھا تحریف قرآن, جبکہ غیر شیعوں کے اندر اتنے مفکرین کی اقوال ملیں گے جو تحریف پہ دلالت کرتے ہیں, لیکن یہ حملہ شیعوں پر کیا گیا کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, جبکہ کتنے اقوال اس وقت موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگ غیر شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, لیکن حملہ ہم پر کیا گیا جبکہ ہم میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے. صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے محدث نوری کا, اور جبکہ محدث نوری نے پھر ایک کتاب لکھ کر یہ اس بات کی طرف تردید کی ہے کہ میں اس کا قائل نہیں. بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہے تحریف نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے ان کے سامنے بطور مناظرہ شاید جو ہے وہ دلیلیں پیش کر کے کہا کہ اگر ہے, اگر تم قائل نہیں ہو تو ایسی دلیلیں موجود ہیں تو ممکن ہو تو اس کی رد لے کر آؤ. کہا یہ فصل الخطاب ہے, اس کی رد پیش کرنا ہو تو پیش کر کے بتاؤ. کوئی میری رد نہیں کر سکتا. معمولی طریقے سے معمولی انداز میں ان باتوں کی تردید کرنا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. شاید محدث نوری کا یہ مطلب ہو, لیکن کسی نے بھی ہمارے پاس سے اس بات کا قائل نہیں ہوا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی. قرآن کی تحریف کو اعجاز چیلنج کر رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اعجاز قرآن کے خلاف ہے, معجزے ہونے کے خلاف ہے. دیکھیے دونوں اعتبار سے اعجاز قرآن کے خلاف جا رہی ہے بات. اس بات کو نزاہت القرآن میں علامہ جواد عامری نے بھی پیش کیا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کم ہوئی ہے تو جو چیز کم ہوئی ہے اسے کوئی لے کر آ کر معجزے کے طور پہ پیش کر سکتا ہے کہ دیکھو یہ سورہ جو ہے قرآن کے جیسا نہیں ہے, وہ یہ اس صورت میں اعجاز ہوگا جب ہم مکمل قرآن کو رکھیں گے. جب مکمل قرآن ہوگا تبھی وہ اعجاز معجزہ بن سکتا ہے اور وہ چیلنج کر سکتا ہے کہ نہ اس میں سے کوئی چیز کم ہوئی ہے جو اس کے مقابلے میں لائی جائے, نہ کوئی چیز زیادہ ہوئی ہے جو اس کے سامنے پیش کی جا سکے. نہ کوئی چیز کم ہوئی ہے نہ کوئی چیز زیادہ ہوئی ہے, قرآن مکمل کتاب ہے. اب لوگ کہتے ہیں نام کیوں نہیں آیا, نام میں تو دھوکا ہو سکتا ہے لیکن کردار ایسا پیش کیا کہ جس جیسے کردار کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے. عزیزان گرامی, نام لکھ لینے سے کچھ نہیں. آپ کوئی چیز گڑھیں اس کے اوپر ایک سورہ جو ہے بقرہ لکھ دیں, اس سے کیا ہوگا؟ نام لکھنے سے کیا ہوگا؟ نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. نام کے ساتھ اثر بھی چاہیے, صورت کے ساتھ سیرت بھی چاہیے, ہے نا؟ تو اسی طریقے سے یہ جو کہا جاتا ہے وہ غلط ہے کہ تحریف ہوئی ہے قرآن میں. قرآن محرف کتاب نہیں ہے, قرآن تحریف شدہ قرآن نہیں ہے. قرآن کے گلے میں ایک تعویذ لٹکا ہوا ہے, اس کا نام ہے انا لہ لحافظون. ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر کوئی چیز کم ہوئی ہے تو پھر حفاظت کیا ہو رہی ہے, کوئی چیز زیادہ ہوئی ہے تو پھر حفاظت کیا ہو رہی ہے. حفاظت اس طرح ہوئی ہے کہ نہ کوئی چیز اس میں زیادہ کی جا سکتی ہے نہ کوئی چیز اس میں کم کی جا سکتی ہے. جو کم کرے گا تو قرآن محافظ بنے گی, کوئی کم نہیں کر سکتا. کوئی زیادہ کرے تو بھی قرآن اجازت نہیں دے گا کہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکے. اسی طرح جو شان قرآن کی ہے عزیزان گرامی, آج کی جو شبے ہیں وہ امیر المومنین کی شہادت سے مصادف ہوتی ہیں, کہ یہ شبے ہمیں ایک طرف بحث قرآن کی طرف لے جاتی ہیں تو دوسری طرف امیر المومنین کی زندگی قرآن کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کہ امیر المومنین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ موجودہ قرآن کو میں نہیں مانتا. کب علی نے یہ کہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, بلکہ یہ قرآن نبی کے زمانے میں کب مرتب کیا ہوا ہے. کوئی شخص عام آدمی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو ترتیب دے سکے اور قرآن کی آیتوں کو مرتب کر سکے. البتہ امیر المومنین نے قرآن کی آیتوں پر جو حاشیہ لکھا تھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, یادداشتیں جو امیر المومنین کی تھی, وہ اگر اس کے ساتھ قرآن چھپتا تو پھر لوگوں کو تاویل میں مشکل نہ پیدا ہوتی, تفسیر میں مشکل پیدا نہ ہوتی. آج جو مفسرین کو تاویل قرآن, تشریح قرآن, تفسیر قرآن میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں, کوئی کہہ رہا اس کا معنی یہ ہے, کوئی کہہ رہا اس کا معنی یہ ہے, اگر امیر المومنین کا قرآن ہوتا تو یہ مشکلیں دور ہو جاتی. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی اللہ محمد. کہ کوئی آج کوئی شخص ایسا نہیں ہے مسلمان جو قرآن کو نہ مانتا ہو, پھر اس کے بعد میں یہ کیوں ہو رہا ہے کہ تفسیر قرآن میں گڑبڑی ہو رہی ہے. یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ شان نزول میں اختلاف ہو رہا ہے. کسی نے کہا یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی, کوئی کہہ رہا ہے یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی. بس بات اتنی تھی. لیکن اگر آپ اس زندگی کا مطالعہ کریں, اس پاک سیرت کا مطالعہ کریں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آیتیں کس کی شان میں نازل ہوئی ہیں. آیت خود اپنے مصداق کا پتہ بتاتی ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہوگی. امیر المومنین اس ذات کا نام ہے جو ہمتا قرآن ہے, یعنی جس جگہ سے قرآن مجید آیا ہے اسی جگہ سے امیر المومنین بھی آئے ہیں. جو خالق قرآن ہے وہی خالق علی بھی ہے. خالق قرآن کون ہے؟ وہی خالق علی کا بھی خالق ہے. جس نے قرآن کو معجزہ بنا کے پیش کیا اسی نے علی کو بھی معجزہ بنا کے پیش کیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں, تو لہٰذا ان کے عمل میں, ان کے کردار میں کوئی جھول نہیں پا سکتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں نبی کریم شاہد ہے, گواہ ہے میرے اعمال پر کہ میرے قول میں, میرے فعل میں نبی نے کوئی کوتاہی نہیں دیکھی اور کبھی نبی نے میرے قول کو ٹوکا نہیں, میرے فعل کو ٹوکا نہیں. یہ نہیں کہا علی تمہارا یہ فعل غلط ہے نو, کہ علی تمہارا یہ قول غلط ہے, یہ کبھی نبی کریم نے نہیں کہا. امیر المومنین اس بات کو شاہد بنا کے کہتے ہیں کہ میرا قول, میرے قول پر نبی کی مہر لگی ہوئی ہے, میرے فعل پر نبی کی مہر لگی ہوئی ہے کہ میرا فعل غلط نہیں ہے, میرے قول میں کوئی جھول نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی تائید مصطفیٰ نے کی ہے اور مصطفیٰ کی تائید در حقیقت وہی الہی کی تائید ہے کہ مصطفیٰ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے, وہی کہتے ہیں جو اللہ. امیر المومنین نے جو کچھ بھی کہا ہے, آپ امیر المومنین کی زندگی دیکھیے, کوئی ہے ایسی ذات؟ کوئی ہے ایسی؟ کتنا فرق ہے ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو فاصلہ پڑ گیا ہے اس فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں امیر المومنین سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. یہ امیر المومنین سے دوریاں در حقیقت صداقت سے دوری ہے, امیر المومنین سے دوری در حقیقت ایمان سے دوری ہے, امیر المومنین سے دوری در حقیقت شرافت و امانت و دیانت سے دوری ہو رہی ہے. امیر المومنین کی زندگی کیا کہہ رہی ہے اور ہماری زندگی کیا کہہ رہی ہے, امیر المومنین اپنے دشمن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, امیر المومنین اپنے دشمن کے تعلق سے کیا کہتے ہیں اور ہم اپنے دشمن کے تعلق سے کیا کہتے ہیں, اسی سے مزاج معلوم ہوگا کہ ہمارا مزاج کیا ہے, علی کا مزاج کیا ہے. اور اگر ان مزاجوں میں دوری ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم علی والے ہیں. اگر ہم علی والے ہیں تو ہمارا مزاج علی جیسا ہونا چاہیے. قاتل سے کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں, حسن و حسین کو بلا کر, آج کی شب امیر المومنین کی وصیتیں پڑھنے کی شب ہے. آج کی شب وہ شب ہے کہ جس وقت امیر المومنین نے اپنے بچوں کو بلا کر وصیت کی ہے, ضربت لگنے کے بعد صبح 19ویں کی صبح جب امیر المومنین کے سر پر ضربت لگتی ہے تو شام امیر المومنین اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کرتے ہیں, اپنے بچوں سے وصیت کرتے ہیں. وقت کا خلیفہ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے تو کیا وصیتیں کرتا ہے؟ بادشاہوں کی وصیتوں کو اٹھا کر دیکھیے, خلفاء کی وصیتوں کو اٹھا کر دیکھیے کہ ہر جانے والا اپنے آنے والے کے ساتھ کیا نصیحت اور وصیت کرتا ہے, کیا سفارشیں کرتا ہے. امیر المومنین کی سفارشات پڑھیے اور پھر انداز وصیت سیکھیے کہ اگر آپ کو بھی وصیت کرنا ہو تو آپ بھی اپنے بیٹے کو کیسے نصیحت کریں. یا امیر المومنین سے سیکھیں, امیر المومنین سے سیکھیں. ہم اپنے بچوں کو خود بھی دنیا میں غرق رہتے ہیں اور آنے والی پیڑھی سے بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ تم بھی دنیا کو ہاتھ سے جانے نہ دینا, تم دنیا کو تھامے رکھنا, دنیا میں ڈوب جانا, اس کی خواہشات میں ڈوب جانا, ان وسائل و اسباب کو جمع کرنا. امیر المومنین کہتے ہیں اسباب دنیا تمہارے لیے وحشت کا سبب ہے, تمہارے لیے ذلت کا سبب ہے, تمہارے لیے عزت کا مقام نہیں ہے. تم دنیا کے جانے والی کسی چیز پر افسوس نہ کرنا, اس لیے کہ ہر چیز تم سے جدا ہونے والی ہے. جو چیز تم سے جدا ہونے والی ہے اس پر تم افسوس کیا کر رہے ہو, اور وہ چیز ہرگز تم سے جدا نہیں ہوگی جو باقی رہنے والی ہے. ایمان باقی رہنے والا ہے جو تم سے جدا نہیں ہوگا, صداقت باقی رہنے والی ہے جو تم سے جدا نہیں ہوگی. امیر المومنین نے ایسی نصیحتیں کی اپنے اولاد سے اور کہا جہاں جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے میں ان سب سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے حکم کی پابندی کرنا, دیکھو قرآن پڑھنے میں کوتاہی نہ کرنا, دیکھو عبادتوں میں کوتاہی نہ برتنا, دیکھو نماز پڑھنے اور حج کرنے میں کوتاہی نہ برتنا. یہ امیر المومنین کی نصیحتیں. وصیت کرتے کرتے امیر المومنین اس مقام پہ پہنچتے ہیں. یہ وصیت سید رضی نے نہج البلاغہ میں محفوظ کر لیا ہے. ابتدا میں کہتے ہیں یہ وہی وصیت ہے جو امیر مومنان نے ابن ملجم مرادی کی ضربت لگنے کے بعد اپنے فرزند حسن و حسین سے کی ہے, اور قریب بلا کر دونوں کو قریب بٹھایا, اور مخاطب حسن و حسین بھی ہے اور آنے والی تمام اولاد, اور وہ تمام قیامت تک آنے والے پیروکاران علی سے امیر المومنین نے وصیتیں کی. اور اس کے بعد امیر المومنین نے کہا دیکھو میرے فرزند حسن و حسین, میں اگر زندہ رہ جاؤں تو پھر میں خود اپنے قاتل سے نپٹوں گا, لیکن اگر میں اس ضربت سے دنیا سے گزر جاؤں اور تم انتقام لینا چاہو تو میرے اولادوں اس بات کو یاد رکھنا, انتقام میں زیادتی ہی نہ کرنا. علی کو اپنے قاتل کی فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قاتل کے ہاتھ اور پیر کو یہ لوگ کاٹ ڈالے اور میرے چاہنے والے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے میرے قاتل کے ساتھ غیر انسانی سلوک کریں. علی انسانیت کے عدالت کے وہ خیر خواہ ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ قتلہ لشدت عدلہ کہ علی ابن ابی طالب کی شہادت ان کی شدت عدالت کی وجہ سے ہوئی ہے. ارے دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی مروت کا یہ عالم ہے, جس کے اخلاق کا یہ عالم ہے, جس کے کردار کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ جو اپنے قاتل کے بارے میں کہتا ہے میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی جانور کے بھی ہاتھ اور پیر کو نہ کاٹ دینا, اس کو مفروض نہ بنا دینا. اگر میرا قاتل میرے پاس زندہ رہ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر کو نہ کاٹنا. اگر تمہیں انتقام لینا ہو, قصاص لینا بھی ہو, تو دیکھو ایک ضربت کے مقابلے میں دوسری ضربت نہ لگانا, اس لیے کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا تھا. اگر تمہیں قصاص لینا ہے تو ایک وار کے بدلے میں دوسرا وار نہ چلانا. علی کی عدالت پر ہر پائے امیر المومنین کو گوارا نہیں. جاتے جاتے بھی یہ کہتے ہیں کہ عدالت کا سلسلہ علی کے بعد بھی جاری رہے. ایسا نہ ہو کہ زندگی میں علی عدالت کی زندگی گزار دے اور جانے کے بعد نام علی پر بے عدالتی اور نا انصافی ہو. امیر المومنین کا اس سے پہلے بعض خلیفہ کے متعلق یہ ہوا ہے کہ قتل کسی نے کیا, بدلہ کسی سے لیا گیا, بدلہ ناحقوں سے لیا گیا. جنہوں نے غلطی کی نہیں انہیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ علی نے کہا ایسے غلط فیصلے نہ کرنا, اس لیے کہ خلیفہ ثالث کا قتل کسی اور نے کیا تھا جس کے بدلے میں اتنا خون بہایا گیا کہ کوفے سے لے کے شام تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی. صرف یہی کہا جا رہا تھا کہ خلیفے کا خون کا بدلہ لیا جا رہا ہے. امیر المومنین کہتے دیکھو میرے قتل ہو جانے کے بعد اگر میں دنیا سے گزر جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو خلیفہ سلم کی طرح جس طرح سے جنگ صفین برپا کی گئی, جنگ جبل برپا کی گئی, تو یہ کہا گیا کہ علی ابن ابی طالب نے نعوذ باللہ تہمتیں باندھی ہیں علی پر, الزامات لگائے ہیں علی پر. الزامات کے نتیجے میں علی ابن ابی طالب سے جنگ کی گئی, علی کی اصحاب کو قتل کیا گیا, علی کے جانساروں کو قتل کیا گیا, علی کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا, جبکہ وہ لوگ بھی قتل کر دیے گئے, وہ لوگ بھی شہید کر دیے گئے جن کا دور دور سے کوئی واسطہ نہ تھا. لیکن عزیزان گرامی آپ خود اس بات کے شاہد ہیں کہ شہادت امیر المومنین کے بعد کیا کوفے میں حسن و حسین نے کسی کا قتل کیا ہے؟ آپ بتائیے امیر المومنین کی شہادت کے بعد کیا کوفے میں کسی کا ناحق خون بہا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں بہا, کسی کا خون نہیں بہایا گیا. اور یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں قتل امیر المومنین, قتل امیر المومنین کے نعرے لگا کر ناحق مسلمانوں کو دہشت زدہ نہیں کیا گیا, افواہیں نہیں پھیلائی گئی, کسی کا خون نہیں بہایا گیا, کسی بے گناہ کو اذیت نہیں دی گئی. علی نے روکا تھا نا, علی نے روکا تھا کہ کسی کو ناحق اذیت نہ دی جائے. عزیزان گرامی لیکن کیا ہوا علی کی اولاد کے ساتھ جنہوں نے قاتلوں کے ساتھ انصاف کیا؟ دنیا نے علی کی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا. میں کہتا ہوں دنیا کا یہی طریقہ تھا کہ علی کی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. عزیز و صفین کی جنگ میں جب لشکر مخالف نے صفین پر قبضہ کیا تھا اور علی والوں پر پانی بند کیا گیا, جب علی نے حملہ کیا اور صفین کو حاصل کیا تو پھر علی کے لشکر والے کہہ رہے تھے مولا ہم بھی دشمنوں پہ پانی بند کر دیں گے. علی نے کہا نہیں, یہ ان کا فیل تھا, یہ ہمارا فیل. کافر ہے، یہ ان کا طریقہ کار تھا، یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم دشمنوں پہ پانی بند نہیں کرتے۔ عزیز حسین نے دشمنوں پہ پانی بند نہیں کیا، علی نے دشمنوں پہ پانی بند نہیں کیا، لیکن حسین اور حسین کی اولاد پر دشمنوں نے اس طرح سے پہرے بٹھا دیے کہ خاندان مصطفیٰ ہاتھوں میں پانی کوزے لیے ہوئے الاتش کی صدائیں بلند تھی۔ عزیز و کوفے اور کربلا میں دوری نہیں ہے، مسافت زیادہ نہیں ہے، لیکن زمانے کی دوری نے اتنا فرق کر دیا کہ شہادت علی کے بعد زینب کی رضا محفوظ رہی، ام کلثوم کی چادر محفوظ رہی، لیکن شہادت حسین کے بعد خیام میں آگ لگائی گئی بیویوں کے سروں سے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم۔